www.attableek.com, The Reviver of Iman.
وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأكمل لنا ديننا وأتم علينا نعمه ورضي لنا الإسلام دينا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلوات الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون صدق الله مولانا العظيم مسلمان دینی بھائیوں اللہ تعالی میرے اور آپ کے اس وقت یہاں جمع ہونے کو قبول کریں اللہ تعالی اس کو اپنی رضا اور اپنی خوش مزی کا ذریعہ بنا دے مغرب کے بعد کا وقت ہے لیکن ماشاء اللہ آپ حضرات محض دین کی فکر کو لے کر شریعت کی حفاظت کی فکر کو لے کر یہاں جمع ہوئے یہ واقعی بہت ہی مبارک باری کے قابل بات ہے اس مجلس کے اندر کوئی بیان نہیں کرنا چند چیزیں آپ کو سمجھائیں پہلی چیز یہ سمجھنی ہے کہ پرسنل لا کیا چیز ہے دوسری چیز یہ سمجھنی ہے کہ مسلم پرسنل لا کیا چیز ہے تیسری چیز یہ ہے کہ مسلم پرسنل لا کی ہسٹری اس کی تاریخ اس کا اتحاد کیا ہے چوتھی چیز یہ ہے کہ اس ملک کے اندر جو بندھارن ہے دستور ہے سمویدان ہے کانسٹیٹیوشن ہے اس کے اعتبار سے مسلم پرسنل لا کی حیثیت کیا ہے اور پانچویں بات یہ سمجھ لی ہے کہ اس وقت کیا ہو رہا ہے ظاہر بات ہے کہ یہ پانچوں بہت اہم بات ہے اللہ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اس مختصر وقت میں اللہ آپ کو سمجھا دے پہلا سوال کہ پرسنل لا ہے کیا پرسنل جس کا ہم اردو گجراتی میں ترجمہ کریں گے خانگی ویکتیگت اور لا کا میننگ ہوتا ہے قانون اور قاعدہ پرسنل لا کا میننگ یہ ہوتا ہے کہ خانگی ویکتیگت قانون اور قاعدے اس کو ذرا کھول کے کہوں تو میننگ یہ ہوتا ہے کہ دنیا کا ہر انسان جو ایک قانون اور ایک طریقے سے زندگی گزارتا ہے چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو. تو جس قانون اور جس طریقے سے وہ زندگی گزارتا ہے, اس زندگی کے گزارنے کے قانون کو, لا کو, قاعدے کو پرسنل لا کہا جاتا ہے. ایک ہندو ہے, اپنے جن قاعدوں کے اوپر زندگی گزارے گا اس کو ہندو پرسنل لا کہا جائے گا. ایک عیسائی اور کرسچن ہے, وہ اپنے جس قانون اور قاعدے کے مطابق زندگی گزارے گا اس کو کرسچن پرسنل لا کہا جائے گا. ایک بدھ ہے, وہ اپنے جس قانون اور قاعدے کے مطابق زندگی گزارے گا اس کو بدھ پرسنل لا کہا جائے گا. تو پہلے سوال کا مختصر جواب یہ ہو گیا کہ دنیا کا ہر انسان جس قانون اور جس قاعدے کے مطابق زندگی گزارتا ہے وہ اس کا اپنا پرسنل لا کہا جاتا ہے, اسی کو فیملی لا بھی کہتے ہیں, آئینی قانون بھی کہتے ہیں, زندگی گزارنے کا قانون بھی کہا جاتا ہے اور اسی کو پرسنل لا کہتے ہیں. اب دوسرا سوال کہ مسلم پرسنل لا کس کو کہتے ہیں؟ مسلم پرسنل لا کا میننگ یہ ہوتا ہے کہ ایک مسلمان کو جن قانون اور قاعدے کے مطابق اپنی زندگی گزارنی ہے وہ ہے مسلم پرسنل لا. ایک ایمان والے کو, ایک کلمہ پڑھنے والے کو, ایک مسلمان کو جس قانون اور قاعدے کے مطابق زندگی گزارنی ہے اسی کا نام رکھا جاتا ہے مسلم پرسنل لا. اب ذرا اس کو دوسرے لفظ میں سمجھو. ایک آدمی جو کلمہ پڑھا, جو مسلمان بنا, اس کے لیے اللہ کے یہاں سے جو قاعدے قانون آئے, جو شریعت آئی, اسی کا نام رکھا جائے گا مسلم پرسنل لا. گویا ہمارا پورا قرآن مسلم پرسنل لا. خاص طور پر قرآن کی جو آیتیں قاعدے قانون کو بیان کرتی ہے, لا کو بیان کرتی ہے, وہ مسلم پرسنل لا. اس لیے کہ قرآن کے اندر تو نصیحت کی باتیں بھی ہیں, واقعات بھی ہے, قصے بھی ہے, قیامت کی باتیں بھی ہے, آخرت کی باتیں بھی ہے, لیکن جن آیتوں میں اللہ نے قانون بیان کیا, لا بیان کیا, قاعدہ بیان کیا, وہ تمام آیتیں مسلم پرسنل لا. اور میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیث بیان فرمائی, جو عمل کر کے حضور نے دکھلایا, جو کام حضور کے سامنے ہوا حضور نے کرنے دیا, روکا نہیں, تو حضور کی جو باتیں, حضور کا جو عمل جس کا قاعدے قانون سے تعلق ہے وہ بھی مسلم پرسنل لا کہلاتا ہے. اس لیے کہ حدیث میں, حضور میں بھی قصے بیان فرمائے, نصیحت کی باتیں بیان فرمائی, آخرت کی باتیں بیان فرمائی, وہ مسلم پرسنل لا ہے. وہ حدیث, وہ حضور کی سنت, وہ حضور کا طریقہ جس میں حضور نے کوئی قاعدہ بدلا ہے, کوئی قانون بدلا ہے, کوئی کرنے کی بات کہی, کسی بات سے روکا, وہ تمام حدیث, وہ تمام سنتیں, وہ بھی مسلم پرسنل لا کہلاتی ہے. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے چلے ہوئے, اب کچھ نئی باتیں پیش آئی جو قرآن میں بھی نہیں, جو حدیث میں بھی نہیں, تو اس میں صحابہ نے آپس میں اتفاق کیا, اللہ کے نیک بندوں نے، تقوی والوں نے قرآن حدیث کا گہرا دل مضبوط علم رکھنے والوں نے آپس میں اتفاق کے ساتھ، اکثریت کے اتفاق کے ساتھ کوئی قانون، کوئی مسئلہ طے کیا جس کو اجماع امت کہتے ہیں، وہ بھی مجرم پرسنل لا کہلاتا ہے۔ جیسے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کے اندر تراویح کا مسئلہ ہے کہ 20 رکعت تراویح پڑھنی، اب اس میں اس وقت جتنے صحابہ موجود تھے، حضرت عمر مشورے کے امیر اور صحابہ کی پوری جماعت آپس کے مشورے سے انہوں نے اجماع کر لیا، اتفاق کر لیا کہ اب ہم 20 رکعت تراویح پڑھیں گے، یہ ہو گیا مجرم پرسنل لا۔ اس طرح کچھ مسئلے ہیں کہ جس میں بعد کے لوگوں نے، علم والوں نے، تقوی والوں نے، صحابہ نے، تابعین نے آپس کے مشورے سے اتفاق کیا اور کوئی قانون طے کیا، وہ بھی مسلم پرسنل لا کہلاتا ہے۔ پھر جیسے جیسے زمانہ دنیا کے اندر آگے چلا، نئے نئے مسئلے اور نئے نئے سوال سامنے آئے، ایسے ایسے سوال سامنے آئے کہ قرآن میں صاف لفظوں میں نہیں ہے، حدیث میں صاف لفظ میں نہیں ہے۔ اب قرآن حدیث کے اندر تو سدھانت ہے، پرنسپل ہے، اصول ہے۔ اب سدھانت کو، اصول کو، پرنسپل کو، ایک قاعدہ کلیہ کو سامنے رکھ کر کے ائمہ مجتہدین نے جو کوئی نیا مسئلہ نکالا ہے، وہ بھی کہلاتا ہے مسلم پرسنل لا۔ اور اس زمانے میں 4 اماموں کا تیار کیا ہوا پرسنل لا دنیا میں چلتا ہے، حضرت امام ابو حنیفہ، حضرت امام شافعی، حضرت امام مالک، حضرت امام احمد رحمۃ اللہ علیہ، یہ مسلم پرسنل لا کہلاتا ہے۔ تو اب خلاصہ سمجھو کہ ہماری شریعت، ہمارا دین، ہمارا اسلام جو ایک مکمل دین ہے، کامل دین ہے، اس کا ہر ہر مسئلہ، اس کا ہر ہر قانون یہ مسلم پرسنل لا کہلاتا ہے۔ پوری شریعت، پورا دین، مکمل اسلام یہ مسلم پرسنل لا کہلاتا ہے۔ اب کوئی سوال پوچھے، ابھی ایک جگہ ہم تھے تو ایک آدمی نے چٹھی بھیجی کہ بھائی مسلم پرسنل لا کی استھاپنا کب ہوئی، کب قائم کیا گیا؟ تو میں نے جواب کے اندر کہا کہ جس دن میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 برس کی عمر میں اللہ نے نبی بنایا اور قرآن اترنا شروع ہوا، بس اس دن سے مسلم پرسنل لا قائم ہوا۔ اسی لیے بہت اچھی طرح سمجھ لو، یہ کوئی پولیٹیکل ایشو نہیں ہے، پولیٹیکل پرابلم نہیں ہے، یہ کوئی راجکارن کا مسئلہ نہیں ہے، یہ 100% دین، ایمان اور اسلام کا مسئلہ ہے۔ تو ہماری مکمل شریعت، ہمارا مکمل دین، یہ ہے مسلم پرسنل لا۔ اب اس کے بعد سمجھو، اللہ نے ہم سب کو بڑا خوش نصیب بنایا اس لیے کہ دنیا کے اندر بہت سارے نبی آئے اور بعض نبی کے ماننے والی امتیں آج بھی دنیا میں موجود ہیں۔ جیسے یہودی لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، عیسائی لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، اس طرح الگ الگ نبیوں کو ماننے والے چاہے جیسے بھی مانتے ہو آج دنیا میں موجود ہیں۔ لیکن ایک بات ذہن میں رکھنا، کسی بھی نبی کے زمانے میں، ہم جانتے کم و بیش 1,00,000 یا 2,24,000 نبی دنیا میں آئے، ہر نبی کے زمانے میں جو دین چلانا تھا, جو شریعت چلانی تھی, جو قانون چلانا تھا, کسی نبی کی شریعت کے لیے, کسی نبی کے قانون کے لیے اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ کامل اور مکمل ہے, کسی کے لیے نہیں فرمایا. دیکھو بہت بڑی نعمت میں آپ کو بتلا رہا ہوں, آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک کسی بھی نبی کی شریعت اور قانون کے لیے اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ شریعت, یہ قانون, یہ لا, یہ مذہب مکمل ہے, کسی کے لیے نہیں فرمایا. ہم بڑے خوش نصیب ہیں, میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل کے اندر جو مسلم پرسنل لا مجھے اور آپ کو ملا, جو شریعت ملی, جو قانون ملا, جو دین ملا, اس کے لیے اللہ نے اعلان کیا اور قرآن میں اعلان کیا. اور کب اعلان کیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں شریعت تھوڑی تھوڑی اترتی تھی. ہماری شریعت ایک سال نہیں آئی, یاد رکھنا, مسلم پرسنل لا ہمارا ایک سال نہیں بنا, 22.5 سال کے زمانے میں یہ مسلم پرسنل لا آسمان سے دنیا میں اترا. 22.5 سال کے زمانے میں, 23 برس کے اندر. اب حضور کے دنیا سے جانے کے 80-82 دن باقی ہے, دنیا سے تشریف لے جانے کے, اور اللہ نے اعلان کروایا. کیا اعلان کروایا؟ اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. اے انسانوں, اے لوگوں, قیامت تک کے لیے ہم نے مسلم پرسنل لا مکمل کر دیا, اب اس میں کوئی کمی نہیں, کوئی ادھورا پن نہیں. یہ آخری نبی کے طفیل میں اللہ نے آخری شریعت, آخری دین جو ہم کو عطا فرمایا, وہ کامل مکمل شریعت اور دین اللہ نے اپنے بدل و برم سے ہم کو عطا فرمایا. تو ہمارا مسلم پرسنل لا یہ مکمل ہے, کامل ہے, کوئی چیز اس میں ناقص اور ادھوری نہیں. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر آج تک, اور کہو انشاءاللہ قیامت تک, کہو انشاءاللہ قیامت تک, ہماری شریعت, ہمارا دین, ہمارا اسلام, ہمارا مسلم پرسنل لا مکمل طور پر باقی رہے گا. یہ اللہ کا وعدہ ہے, خود اللہ نے وعدہ کیا. مسلم پرسنل لا کی حفاظت کا وعدہ تو اللہ نے کیا ہے, کوئی اس کو نہ بدل سکتا ہے نہ توڑ سکتا ہے, اللہ کا وعدہ ہے. انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. خدا نے ذمہ داری لے لی, یہ قرآن ہم نے اتارا, قرآن کا میننگ حدیث اور اس میں سے نکلے فقہ, مسئلے مسائل, اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے دی ہے. اب جس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ لے لے, کون اس کو بدل سکتا ہے, کون اس کو توڑ سکتا ہے؟ اسی لیے یہ ہمارا مسلم پرسنل لا, مکمل شریعت, مکمل اسلام کا قانون انشاءاللہ قیامت تک جیسے کہ ویسا باقی رہے. اس میں ایک لفظ, ایک شبد, ایک آیت, ایک قانون انشاءاللہ قیامت تک بدل سکتا ہے, یہ پکی بات ہے. اب آگے کی بات سنیں کہ ہمارا ہندوستان اور مسلم پرسنل, یہ سوال کا جواب سمجھو. اس ملک کے اندر اسلام آیا خلافت راشدہ کے زمانے میں. خلافت راشدہ کا میننگ یہ ہوتا ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد پوری دنیا مسلمان کے پہلے امیر بنے. کون پہلے امیر بنے بتاؤ؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. ان کے انتقال کے بعد دوسرے امیر بنے. کون امیر بنے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ. ان کی شہادت کے بعد تیسرے امیر کون بنے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ. ان کی شہادت کے بعد چوتھے امیر بنے حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ. جس دن حضرت علی شہید ہوئے تو 30 سال پورے ہونے میں 6 مہینے باقی تھے. یعنی حضور کے انتقال میں 30 سال پورے ہونے میں 6 مہینے باقی تھے جس دن حضرت علی کی شہادت ہوئی. یہ 30 سال کی گنتی ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میرے بعد میرے انتقال کے بعد دنیا میں 30 برس تک خلافت باقی رہے گی. یعنی میرے طریقے کے مطابق جس کو ہم خلافت راشدہ بولتے ہیں. تو حضرت علی کی شہادت کے دن 6 مہینے ابھی 30 میں باقی تھے. تو حضرت علی کے بڑے بیٹے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ، حسین تو کربلا والے اور حسن بڑے بیٹے، حضرت حسن امیر بنے اور 6 مہینے پوری امت کے امیر رہے. 30 برس پورے ہو گئے تو ریزائن ہو کر کے راجی نامہ دے کر کے خود ہٹ گئے کہ میرے نانا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میرے پاس خلافت 30 سال رہے گی. 30 سال پورے ہو گئے، اب میں ہٹ جانا. تو یہ جو پہلے 30 سال ہے حضور کے انتقال کے بعد کے، اسی خلافت کے مبارک زمانے میں اسلام ہندوستان میں آ چکا تھا. یہ اتہاس ہے، یہ ہسٹری ہے. اور جس دن ہندوستان میں اتہاس ہمارا اسلام آیا، ہمارا دین آیا، تو ہمارا مسلم پرسنل لا بھی ہندوستان میں آیا. تو اس ملک میں ہندوستان میں مسلم پرسنل لا کا اتہاس یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کے بعد پہلے 30 سال میں اسلام اس ملک میں آیا. اور اس ملک کے اندر جس دن اسلام آیا اس دن الحمدللہ مسلم پرسنل لا بھی آیا. پھر ہوا یہ، آگے چلتے 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 ایک زمانہ آیا کہ ہندوستان کے زیادہ تر حصوں پر مسلم راجاؤں کی حکومت قائم ہو گئی. تغلق خاندان آیا، گھوری خاندان آیا، اسی طریقے سے اخیر زمانے کے اندر مغل خاندان آیا. بہت پہلے الگ الگ خاندان آئے، آخری خاندان جس نے ہندوستان کے اوپر مسلمانوں سے حکومت کی وہ تھا مغل خاندان. اور مغل خاندان کے ہاتھ میں سے ہندوستان کی حکومت 1857 میں انگریزوں نے، برٹش گورنمنٹ نے باقاعدہ اپنے ہاتھ میں لے لی. تقریباً 800 سے 1000 برس تک اس پورے ملک کے اندر مسلمان بادشاہوں کی حکومت رہی، 800 سے 1000 برس. اور 1857 عیسوی کے اندر مغلوں کے پاس سے انگریزوں نے اس ملک کو اپنے قبضے کے اندر لے لیا. اب مسلمانوں کی 800 1000 برس کی حکومت کے زمانے میں مسلم پرسنل لا کے مطابق پورے ملک کا قانون چلتے. لیکن ایک بات یاد رکھنا، اتہاس اسلامی یا مسلمانوں کی حکومت کے زمانے میں پورے ہندوستان میں مسلم پرسنل لا چلتا تھا، لیکن جو نان مسلم تھے
ان کے لیے کوئی زبردستی نہیں تھی کہ وہ اپنے خاندانی معاملات میں، فیملی پرابلمز میں، سماجک جھگڑوں میں، اپنے خاندان کی فیملی میٹر میں مسلم پرسنل لا پر عمل کرے، ایسا ان کے لیے کمپلسری اور ضروری نہیں ہونا. بلکہ مسلمان راجاؤں نے، بادشاہوں نے آزادی دی تھی کہ جتنے نان مسلم ہیں، جتنے بھی غیر مسلم ہیں، وہ اپنی فیملی میٹر میں، خاندانی جھگڑوں میں، اس طرح کے پرابلمس کے اندر اپنے اپنے دھرم اور اپنے اپنے مذہب کے قانون کے مطابق عمل کرنے کے آزاد تھے. اس لیے جو ہمارا دین ہم کو ایک بات سکھاتا ہے، قرآن میں اللہ نے فرمایا لا اکراہ فی الدین، لا اکراہ فی الدین، دین میں زبردستی کسی پر نہیں کرتے. حالانکہ مسلمانوں کی حکومت تھی، لیکن فیملی پرابلمس میں، سماجک جھگڑوں میں، خاندانی جھگڑوں میں مسلم بادشاہوں نے آزاد رکھا تھا کہ کوئی بھی نان مسلم پر زبردستی نہیں کہ وہ اسلامی قانون پر عمل کرے، وہ اپنے اپنے مذہب کے قانون کے مطابق عمل کر سکتے. صرف مسلمان پابند تھے کہ وہ اسلامک، ہماری مسلم پرسنل لا کے مطابق تمام چیزوں کے اندر فیصلے کر رہا ہے. اب 1857 عیسوی میں جب انگریزوں نے یہ ملک اپنے ہاتھ میں لے لیا، تو 10 سال گزرنے کے بعد انگریزوں نے جب پورا سرکار پر قابو جمع لیا، تو پہلا ایکشن انہوں نے 1867 میں لیا. 1866 میں انہوں نے مسلم پرسنل لا جو پورے ملک میں چلتا تھا، اس میں سے کرمنل لا کو، فوجداری قانون کو سب سے پہلے انہوں نے 1866 میں ختم کیا. کہ کرمنل لا، فوجداری لا کیا ہوتا ہے؟ جس میں مار دھاڑ کے کیس چلتے ہیں، اس کو فوجداری قانون کہتے ہیں، کرمنل لا کہا جاتا ہے. 1866 عیسوی میں انگریزوں نے اس ملک میں سے مسلمانوں کا جو کرمنل لا تھا، اسلامک کرمنل لا، مسلم فوجداری قانون، اس کو انہوں نے ختم کیا. اور پھر 1867 کے اندر انگریزوں نے ایک دوسرا ایکشن لیا، وہ یہ لیا کہ انہوں نے جو دیوانی کورٹ ہوتی ہے، آپ کبھی کورٹ کے باہر سے گزرو تو وہاں بورڈ پڑھنے کا، فوجداری کورٹ کے دیوانی کورٹ، ہر طرح کی کورٹ ایک نہیں وہاں کر دی. تو دیوانی جتنے بھی قانون ہیں جس میں دیوانی میٹر چلتی ہے، یعنی لڑائی جھگڑے کے علاوہ زمین کے جھگڑے، وارثائی کے جھگڑے، طلاق کے جھگڑے، یہ سب دیوانی کورٹ کہی جاتی ہے. تو 1867 کے اندر انگریزوں نے یہ کیا کہ دو طرح کی کورٹ بنائی. مسلمانوں کو یہ کہا کہ تمہارے جتنے بھی فیملی میٹر آئیں گے، خاندانی جھگڑے آئیں گے، وہ تم کو تمہارے قاضی یعنی مفتی صاحب کے پاس حل کروانے ہیں. اور ہندوؤں کو یہ کہا کہ تم لوگوں کو تمہارے برہمن، شاستری، سادھوؤں کے پاس تم کو اپنے فیملی پرابلمس کو حل کروانے ہیں. دو طرح کی کورٹ بنوائی 1867 کے اندر. اب اس میں مسلمانوں کے لیے جو قاضی مفتی نقی کیے گئے، تو اس میں انگریزوں نے یہ طے کیا کہ محمدن لا چالو کرو، جس کا نام بعد میں ہو گیا مومیڈن لا، اصلی نام ہے محمدن لا، پھر نام ہو گیا مومیڈن لا، کہ اب اس مومیڈن لا کے مطابق جو قاضی ہوں گے وہ فیصلے کریں گے، قانون جاری کریں گے، مسلمانوں کی میٹر آئے گی تو اس پر فیصلہ کریں گے. آگے چلتے چلتے ایک وقت آیا کہ انگریزوں نے، دیکھو بہت ہوشیار لوگ تھے انگریز لوگ، سوچنے کی چیز، 1866 میں جب انہوں نے اسلامی کرمنل لا ختم کیا،
تو اس وقت انہوں نے پروگرام بنایا کہ اسلامک فیملی لا اس کو بھی ختم کرو. تو اسلامک فیملی لا یا ہندو فیملی لا یا بدھ فیملی لا یا سکھ فیملی لا اس کو بھی ہم ختم کریں, انہوں نے پلان بنایا. لیکن انہوں نے انگریزوں نے ایک کمیشن لکھا ہے جس کا نام رکھا رویل کمیشن, اور وہ رویل کمیشن کی چار مرتبہ بیٹھک ہوئی اور چاروں بیٹھک کے اندر انہوں نے یہ ڈیسیزن لے کر کے ہندوستان کے اس زمانے کے وائسرائے کو یہ رپورٹ دی کہ بھائی فیملی لا کے اندر ہر مذہب کو ہر دھرم کے ماننے والوں کو اپنے اپنے فیملی لا پر عمل کرنے کی آزادی دے دو, اس کے اندر جو ہے قانون کو ختم کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. یہ انگریزوں کی ہوشیاری تھی کہ چار مرتبہ ان کے رویل کمیشن کی بیٹھک ہوئی اور انہوں نے ڈیسیزن لیا کہ اس ملک میں الگ الگ قوم رہتی ہے, الگ الگ مذہب کے ماننے والے لوگ ہیں, لہذا ان کا فیملی لا ختم کر کے ایک فیملی لا, ایک پرسنل لا, یونیفارم سول کوڈ اس ملک میں نہیں آ سکتا. ہر مذہب کو آزادی دے دو کہ وہ اپنے اپنے مذہب کے مطابق فیملی میٹر کے فیصلے کروا دیں. یہ انگریزوں کا بہت ہوشیاری بھرا ہوا فیصلہ. اس 1867 کے فیصلے کے مطابق انہوں نے اعلان کر دیا کہ ہندو اپنے لا پر فیصلے کرا لے, سکھ اپنے قانون پر فیصلے کرے, عیسائی اپنے قانون پر, بدھ اپنے قانون پر اور مسلمان اپنے مسلم پرسنل لا کے اعتبار سے فیصلہ کرا. پھر چلتے چلتے ایک وقت ایسا آیا, نازک وقت میں آپ کو بتاؤں, کہ ایک مسلمان بھائی بہن نے جھگڑا ہوا, اور جھگڑا اس طرح ہوا, دیکھو یہ چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں سب سمجھنے کی کہ مسلم پرسنل لا ہے کیا چیز. ایک مسلمان بھائی بہن کے جھگڑا کا مسئلہ, ابا کا انتقال ہو گیا, وارثہ ویچنی کرنی تھی, میراث تقسیم کرنی تھی, تو بہن نے قاضی کے سامنے کیس کیا کہ میرے ابا کا انتقال ہو گیا, لہذا مسلم پرسنل لا کے قانون کے مطابق میرے ابا کے مال میں سے مجھے وارثے کا حصہ ملنا چاہیے. یہ اس نے کیس کیا. تو اس کے بھائی نے کورٹ میں یہ کہا کہ دیکھو ابھی تو ہم مسلمان ہیں مذہب کے اعتبار سے, لیکن ہم خاندانی اعتبار سے مسلمان نہیں ہیں. خاندان تو ہمارا ایک ہندو میں سے آ رہا ہے, کوئی سماج کا نام سمجھے اس وقت یاد نہیں کہ ہم اصل فلانے ہندو خاندان میں سے تھے. غالباً پتا نہیں راجپوت تھا یا کون سا خاندان تھا, اور اس میں سے ہم کنورٹ ہو کر کے مسلمان بنے ہیں. تو مذہبی اعتبار سے ہم مسلمان ہیں, اور خاندانی اعتبار سے تو ابھی تک ہم وہی ہندو خاندان پر چل رہے ہیں. یہ وہ مسلم بھائی نے کورٹ میں ابھی لے لی. اور پھر اس نے کیا کہا بات سمجھو, اس نے یہ کہا کہ ہمارے خاندان کا رواج یہ ہے, جس کو ہم پرانالیکا کہتے ہیں رواج, کہ ہمارے خاندان کا رواج یہ ہے کہ ہمارے خاندان کے رواج میں بہن کو باپ کے چھوڑے ہوئے مال میں سے حصہ نہیں دینا چاہیے. کہ ہم مذہب کے اعتبار سے مسلمان, لیکن خاندان تو ہمارا وہی جو ہندو فیملی میں سے ہم آ رہے ہیں, اور ہمارے اس ہندو فیملی کے اندر لا یہ ہے, رواج یہ ہے, پرانالیکا یہ ہے, دستور یہ ہے کہ اس میں بہن کو باپ کے مال میں سے حصہ ملتا نہیں. اس لیے میری بہن کو میرے باپ کے مال میں سے حصہ ملنا نہیں چاہیے. یہ اس مسلمان بھائی نے کورٹ کو کہا. اب جب یہ بات آئی तो बीच में एक बात समझ लो, अंग्रेजों का जो लॉ आज भी ब्रिटिश में, इंग्लैंड में, यूरोप के दूसरे मुल्कों में, इनके यहाँ जो कानून है उस कानून के अंदर रोमन लाइफस्टाइल, रोमानिक रिवाज, उसका बड़ा असर है उन अंग्रेजों के कानून के अंदर। ब्रिटिश लॉ या यूरोप के दूसरे मुल्क के जो लॉ और कानून है उसमें रोमन के जमाने से जो रिवाज रस्म चली आ रही उसका बड़ा असर उनके कानून के अंदर है। तो उस जज ने रोमन रिवाज के मुताबिक फैसला किया कि भाई इस मुसलमान लड़की को अपने बाप के माल में से हिस्सा मिलेगा। जैसे ही ये फैसला किया, उस वक्त के हिंदुस्तान के हमारे बड़े बड़े बुजुर्गों ने भी वो चौंकना हो गया कि भाई जब अंग्रेजों ने कानून पास किया है कि हमारी जो फैमिली मैटर होगी उसमें इस्लामी कानून के मुताबिक फैसला होगा, तो फिर इस कोर्ट ने हमारे इस्लामी कानून के खिलाफ फैसला क्यों किया? इस्लाम में तो कानून ये है कि बहन को भी बाप के माल में से हिस्सा मिलना चाहिए, और यहाँ क्यों इसने फैसला खिलाफ किया? तो उस वक्त के हमारे इस मुल्क के बड़े बड़े उलमा जो हिंदुस्तान की आज़ादी में अपनी जान की, माल की, हर तरह की कुर्बानी दे रहे थे, उन्होंने एक हंगामा खड़ा कर दिया पूरे मुल्क में, और अंग्रेजों के खिलाफ उन्होंने जबरदस्त एहतजाज किया। उसमें आगे आगे थे हजरत शेखुल इस्लाम इब्न मुस्लिमीन मौलाना सैयद हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह, जमीयत उलमाए हिंद के पहले प्रेसिडेंट, हिंदुस्तान के मुफ्ती आजम हजरत मुफ्ती किफायतुल्लाह साहब रहमतुल्लाह अलैह, और हजरत मौलाना अबुल महाजिद सज्जाद रहमतुल्लाह अलैह, ये लोग आगे आगे, और उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ जबरदस्त जो है हंगामा किया। फिर आखिर अंग्रेज गवर्नमेंट मजबूर हुई और 1937 में 1937 में शरीयत एप्लीकेशन एक्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बनाया। अब ये जो शरीयत एप्लीकेशन एक्ट तो उन्होंने बनाया 1937 में, उसमें उन्होंने ये किया कि हमारी शरीयत के मुस्लिम पर्सनल लॉ के तमाम मसले निकाले जा रहे, और सिर्फ 16 मसले उस शरीयत एप्लीकेशन एक्ट में बाकी रखे 1516, कि अब आइंदा कोई मुसलमान यानी दो पार्टी मुसलमान हो, दावा करने वाले और विरोधी, केस लेके आने वाले और जिन पर केस थे वो दोनों पार्टी मुसलमान हो, और ये 15-16 में से कोई एक बात हो तो उसमें इस्लामी कानून के मुताबिक फैसला होगा। अब ये 15-16 बातें जो उन्होंने शरीयत एप्लीकेशन एक्ट में बाकी रखी उसमें एक है तलाक, एक है निकाह, जिहाद, ईला, परवरिश, मीरास, विलायत, मुबारा, इस तरह के कुल 15-16 मसले उन्होंने उसमें बाकी रखे कि इतनी कोई मैटर आवे कोर्ट के सामने और दोनों पार्टी मुसलमान हो तो इस्लामी शरीयत मुस्लिम पर्सनल लॉ के मुताबिक फैसला करना होगा। ये 1937 के शरीयत एप्लीकेशन एक्ट का खुलासा है। उसके बाद 1947 में देश आजाद हुआ। आजादी के बाद जब हमारा नया संविधान तैयार हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन बना, बंधारण बना, तो बंधारण बनाने के लिए एक कमेटी बनी, और उस कमेटी के प्रेसिडेंट थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। उसके प्रेसिडेंट डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो मुल्क का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया तो इसके अंदर दो तरह की कलम रखी, कलम मीनिंग पेन नहीं, कभी आप जो है पेपर में पढ़ते होंगे या ये कभी अल्लाह हिफाजत में रखे कौन मैटर हो गई हो तो उसमें लगता है इनको ये कलम लगी, ये कलम लगी, ये कलम लगी, क्या चीज है ये कलम लगी। वो जो भारत का संविधान है, बंधारण है, दस्तूर है, कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके अंदर सब कलम है, तो उसके अंदर बात कलम जो शुरू की है उसको फंडामेंटल राइट्स कहे जाते हैं, मूलभूत हक गुजराती में, उर्दू में कहते हैं बुनियादी हुकूक, इंग्लिश में फंडामेंटल राइट्स, गुजराती में बुनियादी हुकूक उसको कहते हैं, वो हमारे बंधारण में रखे हैं। और ये इस मुल्क के बंधारण की खूबी है कि इसमें जो फंडामेंटल राइट्स है वो कोई हुकूमत किसी हाल में बदल नहीं सकती, ये कानून है हमारे मुल्क। लेकिन साथ में कुछ रहनुमा उसूल रखे गए जिसको गुजराती में कहते हैं मार्गदर्शक सिद्धांत रखे गए। उसका मीनिंग ये होता था कि फ्यूचर में, भविष्य में देश के अंदर अगर कोई नया कानून बनाने की जरूरत पड़े तो कोई भी सरकार अपनी मनमानी से कानून नहीं बना सकती। ये मार्गदर्शक सिद्धांत, रहनुमा उसूल जो दस्तूर में लिखे उसके मुताबिक कोई नया कानून बन सकता है। उसके अंदर एक कलम है 44 नंबर, उसके अंदर ये लिखा हुआ है कि देश में आने वाली फ्यूचर की कोई गवर्नमेंट, भविष्य की सरकार राय आम्मा हमवार करके, यानी तमाम पब्लिक को राजी खुश करके, उनको विश्वास में लेकर के मुल्क में यूनिफॉर्म सिविल कोड समान कोड जारी कर सकती है। ये एक चोर दरवाजा उसने रखा है। बाकी कलम नंबर 25 से 30 तक साफ साफ मौजूद है जो फंडामेंटल राइट्स है उसके अंदर कि इस मुल्क में रहने वाला हर इंसान अपने अपने मजहब पर अमल कर सकता है, सिर्फ अमल नहीं उसकी तबलीग और इशारा भी कर सकता है। ये मुल्क के दस्तूर में लिखा है, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि इस मुल्क के अंदर रहने वाला हर इंसान अपने अपने धर्म पर, मजहब पर, रिलीजन पर अमल कर भी सकता है और उसकी पब्लिसिटी, उसकी तबलीग, उसका प्रचार भी कर सकता है और कोई उसको रोक नहीं सकता। ये फंडामेंटल राइट इस मुल्क में, माशाल्लाह उसी की तो बरकत है। क्या आज पूरे मुल्क में हजारों नहीं लाखों मकतब है, मदरसे दारुल उलूम है, तबलीगी मरकज है, जमातों का काम होता है, ये उसी की बरकत है कि जो मुल्क के दस्तूर में, बंधारण में जो फंडामेंटल राइट्स रखे गए, मूलभूत हुकूक रखे गए, उसकी बरकत है कि कोई उसके ऊपर पाबंदी नहीं लगा सकता। ये कलम नंबर 25 से लेकर 30 में इसको बयान किया। अब एक बात और समझो, बंधारण की कलम नंबर 37 में ये लिखा हुआ है कि जो फंडामेंटल राइट्स है, मूलभूत हक है, उसको तो सुप्रीम कोर्ट के जरिए से पूरे मुल्क में जारी कर सकते हैं, लेकिन जो मार्गदर्शक सिद्धांत है, रहनुमा उसूल है, उसको सुप्रीम कोर्ट के जरिए से मुल्क में जारी करने की कोई बात कलम नंबर 37 में मौजूद नहीं है। इसका मीनिंग ये हुआ कि जो फंडामेंटल राइट्स है, मूलभूत हक है, उसको तो सुप्रीम कोर्ट मुल्क में जारी कर सकती है, लेकिन जो रहनुमा उसूल है, मार्गदर्शक सिद्धांत है जिसको लेकर के अभी ये सारे जगह है, उसको कोई सुप्रीम कोर्ट मुल्क में जारी करे उसकी बात बंधारण और दस्तूर में लिखी हुई नहीं। अब समझो और एक कदम आगे दिया, हमारे मुल्क के अंदर, मुल्क के बंधारण में और बंधारण के फंडामेंटल राइट्स ने तमाम मजहब वालों को हक दिया कि वो अपने अपने मजहब पर आजादी से अमल करें। और जो 1937 का शरीयत एप्लीकेशन एक्ट बना वही हमारे मुल्क में बाकी रखा गया और उसी का नाम बन गया फैमिली लॉ, उसी का नाम बन गया मुस्लिम पर्सनल लॉ। अब उस कानून की वजह से दो मुसलमान का झगड़ा कोर्ट में जा रहा और ये 15-16 में से कोई एक मसला हो تو اس میں کورٹ کو اسلامی شریعت کے مطابق فیصلہ کرنا ضروری ہے, چاہے جج مسلم ہو کے نان مسلم ہو. یہ ملک کا دستور کہتا ہے, بندھارن کہتا ہے کہ یہ 15-16 مسئلوں میں سے کوئی بھی مسئلہ کسی بھی کورٹ میں جائے گا اور دونوں پارٹی مسلمان ہو تو جج مسلم ہو کے نان مسلم ہو اس کو فیصلہ کرنا پڑے گا اسلامی شریعت کے قانون کے مطابق. اسی لیے بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ جب بادشاہ ویچنی کا جھگڑا کورٹ میں جاتا ہے تو جج یوں کہتے ہیں تمہارے کسی سرٹیفائڈ دارالافتاء مستند دارالافتاء یا مفتی صاحب کے پاس فتوا لے آؤ, میں اس کے مطابق ججمنٹ دے دوں گا. کئی جگہ ایسا ہوتا ہے, آج بھی ہمارے پاس باقاعدہ آدمی آتے ہیں کہ بھائی کورٹ میں یہ فتوا رکھنا ہے اس طرح لے لو. اور ہندوستان کے تقریباً 60 مدرسے پہلے, نئی رپورٹ مجھے معلوم نہیں, پہلے جو ایک رپورٹ گورنمنٹ نے باہر پڑی تھی اس میں 60 مدرسے ایسے لکھے ہوئے تھے پورے ملک کے کہ اس مدرسے کے آیا ہوا فتوا اور قانون ملک کی عدالت کو اسلامی فیصلوں میں ماننا پڑے گا, مسلمانوں کے فیصلوں میں ماننا پڑے گا. بعد میں اس میں بڑھوتری ہوتی رہی ہوگی. وہ بک ہے میرے پاس جس میں 60 مدرسوں کا گورنمنٹ کی طرف سے اعلان ہوا, اور چونکہ وہ بہت پرانا سروے تھا اسی لیے گجرات میں تھے, الحمدللہ ہمارے جامعہ ڈابھیل کا نام بھی اس میں موجود ہے. چونکہ یہ مدرسہ 1908 میں قائم ہوا تھا تو اس کا نام بھی موجود, اس لیے ہمارے یہاں لوگ آتے ہیں کہ بھائی وارسہ ویچری کے لیے جج صاحب نے کہا ہے کہ تمہارے کسی سرٹیفائڈ مدرسے کے مفتی صاحب کے پاس فتوا لے آؤ, ہم اس کے مطابق فیصلہ کر دیں گے اور کر دیتے ہیں. اب ہوا یہ بد قسمتی سے, یہ تو ہے قانون کہ آزادی کے بعد جو شریعت ایپلیکیشن ایکٹ فیملی لا باقی رہا اور مسلم پرسنل لا باقی رہا اس کے مطابق کم از کم یہ 15-16 مسئلے میں ہر عدالت پابند ہے کہ جب دو پارٹی مسلمان ہو تو شریعت کے قانون کے مطابق وہ فیصلہ کرے. لیکن بہت دکھ کی بات ہے کہ بہت سی مرتبہ عدالتیں دونوں پارٹی مسلمان ہونے کے باوجود مسلم پرسنل لا کے خلاف فیصلے کرتی رہی, ہوتے رہے ایسے فیصلے. ابھی پچھلے دنوں 2-1.5 سال پہلے جے پور میں جب آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کی میٹنگ ہوئی تھی, اس سے پہلے والی میٹنگوں میں اندور وغیرہ میں, بمبئی میں, چونکہ میں ممبر ہوں آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کا, تو اس میں کئی مرتبہ سروے کروایا گیا کہ پورے ملک کے اندر سے وہ فیصلے جمع کرو کہ عدالتوں نے کون کون سے موقع پر دونوں پارٹی مسلمان ہیں پھر بھی مسلم پرسنل لا کے خلاف انہوں نے فیصلہ کیا, وہ سب رپورٹ جمع کرو. تاہم بھارت سرکار کے لا منسٹر کو, پرائم منسٹر کو, پریسیڈنٹ آف انڈیا کو, سپریم کورٹ کو ہم دیں گے کہ دیکھو ملک کے قانون کے اندر مسلم پرسنل لا پر عمل کرنا, اس کے باوجود یہ 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 فیصلے آئے کہ جس میں دونوں پارٹی مسلمان ہیں اس کے باوجود مسلم پرسنل لا کے خلاف فیصلہ ہوا ہے, اس کو جمع کرنے کا پروگرام ہو. ایسے چھوٹے چھوٹے فیصلے ہوتے ہیں, لیکن سب سے پہلا ایک بڑا واقعہ ہوا 1972 1972 کے اندر کہ جب بھارت سرکار نے اس وقت کی پارلیمنٹ کے اندر ایک متبنہ بل رجوع کیا, اس متبنہ بل کا میننگ یہ تھا کہ اگر کوئی مسلمان یا نان مسلم جو اپنا سگا بیٹا نہیں ہے اس سگے بیٹے کو دستک لے لے, اڈاپٹ کر لے لے, لے پالک بنا لے, متبنہ بنا لے, تو اس دستک لیے ہوئے بچے کو سگے بیٹے کی طرح وارثے میں حصہ ملے گا. دیکھو کتنا خطرناک قانون آیا کہ بھائی باپ کے مرنے کے بعد سگی اولاد کو حصہ ملے لڑکے لڑکیوں کو. لیکن وہ قانون 1972 میں آیا, کیا کہ جو دستک لڑکا ہے اور رب کیا ہوا بچہ اس کو بھی سب کے بیٹے کی طرح وارثہ کے اندر حصہ ملے گا. یہ بل سب سے پہلا 1972 کے اندر ہمارے بھارت کی پارلیمنٹ کے اندر آیا. جب یہ بات آئی تو اس وقت کے ہمارے بزرگان نے ہر مسلک کے فکر میں پڑ گئے کہ یہ کیا ہو رہا ہے ملک میں, قانون کے خلاف کیا ہو رہا ہے. تو سب سے پہلے اس وقت میں کے دار العلوم دیوبند کے محترم حضرت حکیم السلام قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو آپ کے یہاں واپی دمن میں کئی مرتبہ تشریف لا چکے, حضرت نے پہلے دیوبند میں میٹنگ بلائی دو مرتبہ اور اس کے بعد 1972 میں ہی بمبئی کے اندر آل انڈیا لیول کی ایک بہت اہم میٹنگ بمبئی کے اندر ہوئی جس میں مسلمانوں کے تمام مسلک کے بڑے بڑے علماء جمع ہوئے. بریلی شریف سے بھی آئے, اجمیر شریف سے بھی آئے اور ہر مسلک کے دیوبند سے, سہارنپور سے, لکھنؤ سے, پورے ملک میں جتنے بھی مسلمانوں کے مسلک اور قیدے اس کے بڑے بڑے علماء بمبئی میں جمع ہوئے اور ایک پلیٹ فارم پر بیٹھ کر کے انہوں نے طے کیا کہ ہمارے ملک کے اندر اسلامی قانون کے خلاف, مسلم پرسنل لا کے خلاف کوئی بھی بات ہماری پارلیمنٹ میں یا قانون میں آئے گی ہم اس کو قبول نہیں کریں گے. اور انہوں نے 1972 میں مسلم پرسنل لا بورڈ بنایا, یہ ہے اس کا اتہاس, مسلم پرسنل لا بورڈ کا. اور اس کا ذریعہ بنا متبنا بھی جو پارلیمنٹ میں آیا تھا. 1972 کے اندر جو زبردست ویروت اور مخالفت ہوئی تو اس کی برکت سے اس وقت کی سرکار نے متبنا بل واپس کھینچ لیا اور الحمدللہ ملک میں یہ فیصلہ ہو گیا کہ ان 15-16 مسئلوں کے اندر مسلم پرسنل لا کے مطابق بھی فیصلہ کیا جائے. اب اس وقت کی تازہ صورتحال, ہم سب کا ایمان ہے میرے مسلمان بھائیوں کہ ہماری شریعت, ہمارا دین الحمدللہ مکمل ہے. کہو الحمدللہ. اور ہم سب کا یقین ہے کہ اس میں کسی طرح چینجنگ اور تبدیلی کرنے کی ضرورت نہیں ہے, کوئی ضرورت نہیں چینجنگ کی, تبدیلی کی, بدلنے کی. وجہ اس کی کیا کہ ہماری جو شریعت ہے, ہمارا جو مسلم پرسنل لا ہے وہ کسی انسان کا بنایا ہوا نہیں ہے. بات دراصل یہ ہے اور آپ ایک فلسفی کی بات سمجھیں, کوئی کمپنی کوئی مشین بناتی ہے تو اس مشین کے ساتھ ایک بکلیٹ دیتی ہے اس کو استعمال کیسے کرنے کا وہ مشین ہے. آپ پابند ہیں کہ اس مشین کو کمپنی نے جو آپ کو طریقہ بتایا اس کے مطابق استعمال کرو. اگر اس طریقے کے مطابق استعمال کرو اور اس چیز میں کوئی خرابی آئی تو گارنٹی اور وارنٹی ہے, اور اگر اس کے خلاف استعمال کرو تو کمپنی کی کوئی جواب داری بنتی نہیں. اب ہم سب کا ایمان ہے کہ تمام انسانوں کو پیدا کرنے والے کون, کون پیدا کرنے والے, اسی لیے میں نے شروع میں آیت پڑھی تم تب بھول اپنا کل خالی بول, تم پیدا کرنے والے ہو. اللہ سوال کرتے کیا تم پیدا کرنے والے ہو یا ہم پیدا کرنے والے ہیں؟ جواب سیدھا سادہ ہے, تمام انسانوں کو پیدا کرنے والے اللہ. تو جو پیدا کرنے والا ہو اسی کو حق بنتا ہے قانون بنانے کا, اسی کو حق بنتا ہے کہ وہ اپنی مخلوق کے لیے لا بنا لے, قانون بنا لے, قاعدے بنا لے. سیدھی سی بات ہے, آپ اگر ایک کمپنی کھولیں گے تو کمپنی میں قانون کس کا چلے گا؟ آپ کا. اب کمپنی آپ کی اور قانون دوسرے کا چلے تو وہ کمپنی آپ کی کے دوسرے کی؟ سیدھی بات ہے, جو کمپنی بنا رہے وہ قانون بنا رہے, جو بنانے والا وہ قانون بنا رہے. تو اللہ پیدا کرنے والا تو چلے گا قانون کس کا؟ تمام انسانوں کو پیدا کرنے والے اللہ, اسی لیے قانون بھی چلے گا کس کا؟ اللہ. اسی لیے قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ حکم, لا اینڈ آرڈر, قانون, قاعدہ وہ تو چلے گا کس کا؟ اللہ کا چلے گا. اس لیے جو شریعت کے قانون ہے, جو اللہ کے قانون ہے, اس کو بدلنے کا, اس پہ تبدیلی کرنے کا, اس پہ پیٹ پار کرنے کا کسی انسان کو کوئی رائٹ اور کوئی حق نہیں بنتا. بس ہم یہی آواز لگا رہے ہیں. اس سلسلے میں میں آپ کو دو باتیں سناتا ہوں. ہمارے ہندوستان کے, بھارت کے سب سے پہلے ایجوکیشن منسٹر, آزاد بھارت کے پہلے شکشا منتری حضرت مولانا سید ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ. 1947 میں جب دیش آزاد ہوا تو ایجوکیشن منسٹری شکشا منترالے میں منسٹر بنایا گیا حضرت مولانا سید ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ. مولانا کی ایک بات سنی, شبد شبد میں آپ کو سناتا ہوں. یہ بات مولانا نے کہی تھی انڈین نیشنل کانگریس کی 1940 میں رام گڑھ میں مارچ کے مہینے میں ایک بڑا ادھیویشن ہو رہا تھا. 1940 رام گڑھ مارچ کا مہینہ انڈین نیشنل کانگریس کا بڑا ادھیویشن ہو رہا تھا. حضرت مولانا سید ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ انڈین نیشنل کانگریس کے بھی پریسیڈنٹ رہے. حضرت نے جو اپنا پریسیڈینشیل میسج دیا, پرمکھ نویدن, صدارتی خطاب کیا, اس میں حضرت نے ارشاد فرمایا متحد غیر منقسم ہندوستان, یعنی اکھنڈ بھارت, سنیکت بھارت کا ایک ناگرک, ایک سٹیزن, ایک شہری ہونے کے اوپر مجھے فخر ہے. مولانا کے الفاظ سے متحد غیر منقسم یعنی اٹوٹ اکھنڈ بھارت کا ایک ناگرک, ایک شہری, ایک سٹیزن ہونے کا مجھے گرو ہے. اس کے ساتھ ساتھ اسلامی قانون کے ساتھ بھی مجھے اتنی ہی محبت ہے. اس کے ساتھ ساتھ مجھے اسلامی قانون کے ساتھ بھی اتنی ہی محبت ہے. آگے مولانا آزاد کے الفاظ ہے, میرا فرض بنتا ہے, میری ذمہ داری بنتی ہے کہ میں اسلامی قانون کی حفاظت کروں, اور میں برداشت نہیں کر سکتا, میں سہن نہیں کر سکتا کہ میرے اسلامی قانون کے اندر کوئی کسی طرح کی دخل دے دیا. اسلامی قانون کے اندر کوئی کسی طرح کی دخل گیری کرے, میں اس کو کسی حال سے بھی برداشت نہیں کروں. حضرت مولانا ابوالکلام آزاد ہے ڈاکٹر ذاکر حسین کاشی ودیاپیٹھ 1935 میں جب اس کا اوپننگ ہوا تھا اس میں بھی حضرت نے یہ بات ارشاد فرمائی. ایک اور موقع پر مولانا آزاد نے ارشاد فرمایا, میں مسلمان ہوں, فخر کے ساتھ میں محسوس کرتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں, اور اسلام کی 1300 سالہ شاندار روایتیں مجھے ورثے کے اندر ملی ہیں. میں اسلام کے چھوٹے سے چھوٹے کسی قانون کو ضائع ہو اس کے لیے تیار نہیں ہوں. اسلام کا کوئی چھوٹے سے چھوٹا حصہ بھی ضائع اور برباد کیا جائے اس کے لیے میں تیار نہیں ہوں. مولانا آزاد نے فرمایا تھا اس میں کسی قسم کی دخل گیری کو میں برداشت نہیں کر سکتا. بس جو مولانا آزاد کے الفاظ تھے وہی الفاظ آج ہم لوگوں کے لیے یہی بات ہے. ہم مسلمان ہیں, ہندوستانی ہیں, ہندوستانی ہونا ہمارا فخر ہے. الحمدللہ ہم مکہ مدینہ مینا عرفہ مزدلفہ بھی جاتے ہیں ہندوستان کے جھنڈے کے ساتھ جاتے ہیں. جو نہیں جانتا ہو وہ حج کے پروگرام کو لائیو دیکھ لے گا ٹی وی کے اوپر کہ جہاں ہندوستانی مسلمان ہوگا چاہے مینا میں ہوگا عرفہ میں ہوگا مزدلفہ میں ہوگا مکہ میں ہوگا مدینہ میں ہوگا وہ ہندوستان کے جھنڈے کے ساتھ ہوگا. اسی سال حج کی بات کہوں میں آپ کو. ایک دن مینا میں تھا, رات کو تقریباً 1:30-2 بجے کی بات کر رہا ہوں, جب جمرہ بالکل خالی ہے یعنی کنکری مارنے کی جگہ, تو میں نے دیکھا کہ 300 مرد اور 300-400 کے قریب عورتیں ایک گروپ کی شکل میں لمبا جلوس اور لبے پڑھتے ہوئے, کلمہ طیبہ پڑھتے ہوئے, اللہ اکبر پڑھتے ہوئے کنکری مارنے جا رہی لمبی لائن ہے 700 کے قریب آدمی, اور ان تمام کی تمام عورتوں کے کپڑوں کے اوپر ہندوستان کا جھنڈا لگا ہوا ہے اور مردوں کے کپڑوں پر بھی ہندوستان کا جھنڈا لگا ہوا ہے, اور وہ جا رہے تھے جمرات پر شیطان کو کنکری مارنے کے لیے, حج کا عمل کرنے کے لیے. میں نے کہا دیکھو یہ ہندوستانی وفادار مسلمان کہ یہاں مکہ میں ہے حج کا عمل کر رہے ہیں لیکن اپنے کپڑے کے اوپر بھارت کا جھنڈا لگا کر کے وہ جا رہے ہیں. تو ہم تو بھارتی ہونے میں انڈین ہونے میں فخر محسوس کرتے ہیں کہ ہم بھارتی ہیں, گرو ہے ہم کو اس بات کا. لیکن جو بات آگے والا نا آزاد نے فرمائی, ہماری شریعت کا چھوٹے سے چھوٹا قانون بھی کوئی بدلے اس میں دخل گیری کرے ہم اس کو کسی حال میں برداشت نہیں کر سکتے. جو بات ہندوستان کے پہلے ایجوکیشن منسٹر حضرت مولانا سید عبدالکلام آزاد کی تھی, آج وہی باتیں ہم سب مسلمانوں کی ہے. اب اس وقت کے اوپر میں اب ایک دوسری بات کہوں گا, آپ سے برا نہ مانیں, گھڑی میرے سامنے ہوئی اور اس سے زیادہ جلدی آپ سے زیادہ جلدی مجھے, کیونکہ مجھے جنازے بھی جانا ہے پھر مجھے ڈابل پہنچنا ہے. تو میں آپ کو اس وقت کی تازہ صورت حال کہوں جس میں قصور ہمارا, کیا قصور ہمارا کہ بھائی یہ نکاح طلاق وغیرہ کے جو مسئلے آتے ہیں جس کو ملک کے کانسٹیٹیوشن نے یہ کہا ہے کہ اس میں اسلامی شریعت کے مطابق فیصلہ ہونا چاہیے, لیکن ہمارے پاس کمزور مسلمان نام کے مسلمان وہ ایسے معاملے کا یہ چاہتے ہیں کہ ان کی مرضی کے مطابق ان کو فیصلہ دے رہے ہیں, شریعت کے مطابق نہیں اپنی مرضی کے مطابق فیصلہ. ان لوگوں کی ایسے چند, ہم تو یہی بات سرکار کو کہتے ہیں کہ 20 کروڑ 22 کروڑ 25 کروڑ مسلمان میں اگر 25 عورتیں ایسی ملے تو ان کو کہ جو یہ کہے کہ ہم کو شریعت کا فیصلہ منظور نہیں, تو ان 25 عورتوں کی وجہ سے کیا 25 کروڑ مسلمان کو آپ مظلوم بنائیں گے؟ سیدھی بات ہے, ایسی 25 عورتیں اگر آ کر کے سرکار کو یہ کہے کہ ہم کو اسلامی شریعت منظور نہیں, تو آپ پوچھ لو ہمارے ملک کے بندانا میں اسپیشل میرج ایکٹ بھی موجود ہے, وہ اس کے ذریعے اپنا فیصلہ کرا دے, اس کی وجہ سے پورے مسلم پرسنل لا کو بدلنے کی اور اس میں دخل گیری کرنے کی بات ہو, یہ تو سراسر ملک کے دستور کے بھی خلاف ہے, کانسٹیٹیوشن کے بھی خلاف ہے اور انصاف کے بھی خلاف ہے. سیدھی سیدھی بات, اب ان چند ایسی بہنوں کا نام لے کر کے ہماری گورنمنٹ نے سپریم کورٹ سے ایفیڈیوٹ دی اور اس ایفیڈیوٹ کے ذریعے سے بہت سی باتیں اٹھائی ہیں. اس میں ایک بات ہے کہ بھائی یہ 3 طلاق نہیں ہونی چاہیے, حلالے والا نکاح نہیں ہونا چاہیے, اور بہو پتنی تو ایک سے زیادہ شادیاں, دیکھو ایک سے زیادہ شادیاں ایک نمبر میں کہ 2 نمبر میں سب کرتے ہو, لیکن قانونی طور پر دوسرے مذہب میں ایک سے زیادہ شادی قانونی طور پر نہیں ہے, قانونی طور پر ایک سے زیادہ نکاح صرف مسلمان کر سکتا ہے, مسلم پرسنل لا کے حساب سے. اس میں قلم نمبر 371 جو میزورم اور ناگالینڈ کے لیے بنی ہے وہ پھر الگ ہے, وہاں کا لا بالکل الگ ہے, وہ تو ایک عجیب دوسری بات ہے. میرے پاس وقت نہیں کہ اس کا میں آپ کے سامنے کمپیئر کروں. ہے تو قانونی اعتبار سے ایک سے زیادہ نکاح مسلمان کر سکتا ہے, تو اس کو بھی انہوں نے ایفیڈیوٹ میں شامل کیا. اسی لیے ہم حکومت سے درخواست کر رہے ہیں, ویننتی کر رہے ہیں, ہم کوئی بھی کام وفادار مسلمان کر سکتے, ہم اس ملک کے وفادار ہیں, اس ملک کو آزاد کرانے میں ہم نے بڑی قربانی دی ہے, اور اس ملک کی ترقی ہو, پرگتی ہو, ڈیولپ ہو یہ ملک, اس کے لیے ہم مسلمان ہر طور پر قربانی دیتے ہیں. ہم کوئی بھی بات قانون کے خلاف نہیں کریں گے, ملک کے کانسٹیٹیوشن کے خلاف نہیں کریں گے, سمویدھان کے خلاف نہیں کریں گے. ہم تو یہی کہتے ہیں کہ سمویدھان نے, بندھارن نے جو فنڈامنٹل رائٹس تھی 25 سے 30, بس اسی کے مطابق ہمارا کہنا ہے کہ لے دے کر کے 15-16 جو ہمارے مسلم پرسنل لا کے قوانین کی باتیں ہیں اس کے اندر اللہ واسطے کوئی دخل نہیں ہے. بس ہم یہی بات کہنا چاہتے ہیں, اور اسی کے لیے ہم لوگوں نے لوک شاہی ڈھنگ پر, جمہوری طرز پر وہ سگنیچر کی مہم چلائی کہ پورے ملک کے اندر سگنیچر کروا کر کے کہ ہم سپریم کورٹ کو دے دیں, لو کمیشن کو دے دیں, پریزیڈنٹ آف انڈیا کو دے دیں, حکومت کو دے دیں کہ بھائی اس ملک کے رہنے والے تمام کے تمام مسلمان, جیوں میں کنکر تو ہوتے ہی ہے, تمام کے تمام مسلمان یہ چاہتے ہیں کہ ہماری شریعت کے لیے قانون ہے وہ جلتے کے رہتے ہی رہے گئے, جس میں کسی طرح کی تبدیلی کی کوئی ضرورت نہیں. بس یہی ہمارا حکومت سے ہے. تو میں آپ تمام حضرات کو یہ کہوں گا پوری طاقت کے ساتھ یہ سگنیچر موومنٹ کو, صحیح جنبش کو چلا, اور میں 4 ای میل آئی ڈی لایا ہوں, یہاں سے آپ امام صاحب سے, مولانا سے, وغیرہ سے لے لو. جو نوجوان نیٹ پر بیٹھتے ہیں, آپ کو انٹرنیٹ آتا ہے تو ابھی آپ کی صلاحیت سے ثواب کمانے کا موقع ہے, اسکین کرو اور 4 ایڈریس پر ای میل کرو, اور ای میل ہو جانے کے بعد جو اصلی کاپی ہے اس کو بھی سلامت رکھو. ہم نے پلان یہ بنایا ہے کہ ہاتھوں ہاتھ بھی اس کو ہم انشاءاللہ دلی پہنچائیں گے. پہلے ای میل کرو, ایک اہم ترین کام یہ کریں گے تو مطلب وقت بہت کم ہے, 15 نومبر کا تو ٹائم ہے, اور انڈیا مسلم پرسنل کورٹ کو اپنا جواب سپریم کورٹ کو دینا ہے, اس سے پہلے وکیلوں کو تیاری کرنی ہے, اس لیے جلدی جلدی یہ کام کو پورا کرو. دوسری ایک اہم درخواست ہے میرے مسلمان بھائیوں, کہ آج کمزوری ہم لوگوں کی ہے کہ ہم ہماری شریعت کو جانتے نہیں اور شریعت پر عمل نہیں کرتے, اس کی وجہ سے یہ سب کچھ حالات سامنے آ رہے ہیں. کمزوری ہم لوگوں کی, اگر ہم ہماری شریعت کو سیکھتے, اس پر عمل کرتے دل و جان سے, تو کسی کی ہمت نہیں ہوتی کہ ہمارے پرسنل لا کے قوانین کریں. اسی لیے یہ جو مسئلے ہیں طلاق کے, نکاح کے, میراث کے, ایک تو اس کو پہلے سمجھنا ہے, اس کے لیے گاؤں گاؤں, بستی بستی, علماء کرام, مفتیان کرام کے کیمپ رکھو, اور اس میں مسئلوں کی ڈسکس کرواؤ, اور اس کو سمجھواؤ کہ یہ مسئلے کیا چیز ہے, اور پھر اس کے مطابق عمل کرو. ایک ایگزامپل دے کر کے میں بات پوری کر دیتا ہوں. ہمارے مسلمان لوگ سب یہی سمجھتے ہیں سب کہ بھائی تربیلی کو اگر نکاح سے نکالنا ہو تو نان اسٹاپ 3 طلاق دینا فرض ہے, یہی سمجھتے ہیں نا. آپ کو یہ مسئلہ معلوم ہی سمجھے نا ہم نے کہ بیوی کو 1 ساتھ 3 طلاق دینا گناہ ہے. سنا کبھی آپ نے یہ مسئلہ, یہ گناہ ہے ہماری شریعت میں, حرام کام ہے. 1 ساتھ اپنی بیوی کو 3 طلاق دینا گناہ کا کام ہے. और अगर बीवी को निकाल से किसी मजबूरी में निकालना, मैं आजकल कई जगहों पर इस टॉपिक पर बयान कर रहा हूँ अलग अलग टॉपिक पर, वो सारे बदनामी सुनकर के आपको पूरी बात से समझ रहे होंगे। एक तलाक से भी काम चल रहा है, सिर्फ एक तलाक से। एक तलाक देने के बाद जब इज्जत पूरी हो जावे तो औरत दूसरे के साथ शादी कर सकती है, कोई रुकावट नहीं है उसमें। तीन तलाक एक साथ एक वक्त में देना गुनाह है शरीयत। लेकिन मुसलमानों को ये मसला ही गलत है। एक तलाक वो भी मजबूरी के अंदर जरूरत के वक्त पर, और उसकी भी इतनी सारी कंडीशन और शर्त है कि आप सुनो तो हैरान रह जाओ। इसीलिए हमको एक और नारा चलाना है, बल्कि स्पीकर बनवाओ और लगाओ दीवारों पर बैनर बना करके, और नारा क्या लगाना है कि पहली तलाक कभी नहीं, पहली तलाक कभी नहीं, जब मजबूरी होगी तब दे देंगे, और पहली के बाद कभी नहीं, पहली के बाद कभी, पहली तलाक अभी नहीं और पहली के बाद कभी, ये नारे लगा। जैसे सरकार के बोर्ड होते हैं अवर्ण से बढ़ाओ, तो हमने उसके एक लफ्ज पढ़ा है कुआ ने बढ़ना, ये भी गुना की जड़ है। और एक तीसरा सूत्र उसमें लगाओ, पहली तलाक अभी भी, पहली के बाद कभी, ये गुना की चीज है। ये उम्मत में आम करो मेरे मुसलमान भाइयों, हमने तलाक को गाली समझ लिया। जिस तरह किसी से झगड़ा होता है तो गालियां देते, बीवी से झगड़ा होता है तो बीवी धड़क तलाक के बोलते चले जाते। कुसूरवार हम मुसलमान है, हम पहले कुसूरवार है, हम पहले मुजरिम है। अगर हम इस्लामी पर्सनल लॉ को, मुस्लिम पर्सनल लॉ को समझे, अमल करे, तो इंशाल्लाह ये सब बताए नहीं होंगे। इसीलिए नियतें करो, महिला मिलता गांव गांव मुफ्तियों को लाकर, आलिमों को लाकर, एक एक टॉपिक पर। लेकिन 16 मसले एक मजलिस में कभी बयान नहीं हो सकते। 16 मरतबा कम से कम कैंप रखना पड़ेगा, एक एक कैंप के अंदर एक एक मसले का मुजाकरा होए कि भाई तलाक किसको कहते हैं, तलाक के मसले क्या है, कब देने की, कौन सी हालत में देने की, तलाक से पहले झगड़ों का सॉल्यूशन कैसे करने का, ये सब बड़ी डिटेल की बातें। आज दुख ये कि हमने हमारी शरीयत को नहीं सीखा। अल्लाह हमको मुकम्मल शरीयत सीखने की, समझने की, उस पर अमल की, हमें दूसरों को पहुंचाने की तौफीक अता फरमाए। हम पहले शरीयत पर अमल करने वाले बनेंगे, इंशाअल्लाह कोई शरीयत पर रोटी उठा करेगा। और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की आवाज है, मैं आपके पास वो ईमेल भी लाया कि जिसमें कहा कि भाई रैलियां निकालना, जुलूस और दलदल निकालना, ऐसे काम मत करो। बस जो करने का काम है वो ये दो काम है, ये सिग्नेचर मोमेंट दस्तखती तहरीक खूब चलाओ, और दूसरे नंबर के ऊपर शरीयत समझने के लिए, मसाइल समझने के लिए कैंप लगाओ, और मसले समझो और उसके मुताबिक अमल करो। और जो गरीब दीन से दूर जहालत में फंसे हमारे मुसलमान भाई बहन है, जहाँ ज्यादा तलाकें होती है वहाँ जाकर के भी उनको समझाओ, तो इंशाअल्लाह इस वक्त का बहुत बड़ा फायदा होगा। अल्लाह ताला आप सबके जमा होने को कबूल करवाए। मगरिब के बाद इतना बड़ा मजमा जमा हुआ, इसके ऊपर मैं आप सबको मुबारकबाद देता हूँ। अल्लाह ताला इस दीनी हमीयत, दीनी हैरत, दीनी फिक्र को अल्लाह अपनी रजा और खुशनूरी का जरिया बना दे। سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم إنا نسألك خير ما سألك النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما سألك النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك الغلام. Allah 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 All
اے اللہ آپ کے بندے اس وقت مہان شریعت کی حفاظت کے لیے ان سے جمع ہوئے اے اللہ نے جمع ہونے کو کہنے سے قبول نہ ہوں گے آپ کی رضا کا ذریعہ بنا دیجیے اے اللہ مکمل شریعت سیکھ کر مکمل شریعت پر عمل کی اور اس کی دعوت کی توفیق عطا جلدی سے اردو کر لیجیے نمازات ہوگی اور ان شاء اللہ وقت پر نماز پڑھ جائیں
www.attableague.com the revival of